جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، اور اگر غصہ آ جائے تو درگزر کر جاتے ہیں، جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اپنے معاملات آپس کے مشورے سے طے کرتے ہیں۔ یہاں پر اور بہت سی چیزوں کے ساتھ ساتھ آپس کے معاملات کی بات کی گئی ہے کہ اس میں مشورہ کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جس معاملے کا تعلق دو یا زائد آدمیوں کے مفاد سے ہو، اس میں کسی ایک شخص کا اپنی رائے سے فیصلہ کر دینا اور دوسرے لوگوں کو اگنور کر دینا اور ان سے رائے نہ لینا، یہ اسلامی طریقہ نہیں۔ اسی طرح یہ ہے کہ انسان جب اپنی منمانی کرنا چاہتا ہے فیصلوں میں، تو اس کی عموماً وجہ اس کی اپنی ذاتی اغراض یا اپنے فائدے ہیں جس کو سامنے رکھ کے وہ فیصلہ کرتا ہے، اور دوسروں کا اس طرح حق مارا جاتا ہے۔ ایسا شخص تکبر میں مبتلا ہوتا ہے جو دوسروں کو حقیر سمجھ کر ان کے مشورے کو بھی اہم نہیں سمجھتا اور نہ اسے لینے کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ لوگوں کے معاملات میں، اجتماعی معاملات میں مشورہ کرنا اس لیے بھی ضروری ہے، جس معاملے کا تعلق بہت سے لوگوں کے ساتھ ہو، اس میں ایک بہت بڑی ذمہ داری اور ایک بہت بڑی سخت جواب دہی کا احساس ضروری ہے۔ کیونکہ انسان اگر عام لوگوں کے بارے میں ایسا فیصلہ کر دے کہ جو ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو، تو قیامت کے دن فیصلہ کرنے والے کو جواب دہی کرنا ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر گھر کا سربراہی شوہر اپنی مرضی کے مطابق بچوں کے مستقبل کا فیصلہ کرتا چلا جائے، مثلاً زبردستی شادی کر دے بچوں کی، یا یہ کہ ان کے لیے زبردستی کوئی فیلڈ چنے کہ نہیں تم کو ڈاکٹر بننا ہی بننا ہے اور بچے کی اس میں کوئی بھی خواہش نہ ہو، یا اسی طرح گھر والوں کے بارے میں کوئی ایسا فیصلہ کر دے کہ ان کو اپنے سے الگ کر دے کہ تم کو یہاں نہیں رہنا وہاں رہنا ہے، مثلاً باپ شوہر خود باہر کے ملکوں میں چلے جاتے ہیں اور بیوی بچوں کو بعض اوقات اپنے ماں باپ کے یہاں چھوڑ دیتے ہیں، بعض اوقات لاوارث چھوڑ دیتے ہیں، تو ایسے تمام امور جو ہیں یہ اللہ کے ہاں جواب دہی سے ہیں۔ جو معاملہ ایک گھر کا ہو، اس میں اگرچہ شوہر کو اس میں سربراہ بنایا گیا، لیکن سربراہ ہوتے ہوئے بھی اس کو حق نہیں کہ وہ یک طرفہ طور پر جو بات دل میں آئے وہ گھر والوں کو مسلط کرتا چلا جائے۔ کسی بھی سربراہ کے لیے ڈکٹیٹر ہونا پسندیدہ نہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بیوی سے اور بیوی کے علاوہ سمجھدار بچوں سے بھی مشورہ کرے۔ مثلاً پراپرٹی کا لین دین ہے، کسی کو بڑی اماؤنٹ دینا ہے یا خرچ کرنا ہے یا کوئی گھر بنانا ہے یا اسی طرح دوسرے فیصلے، تو اس میں سب شریک کار افراد کو اگر شامل کر لیا جائے مشورے میں، تو اس سے کام میں زیادہ بہتری اور بھلائی آتی ہے۔ اور اسی طرح یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کو جو مختلف طرح کے ذہن دے رکھے ہیں، جب وہ سارے ذہن مل کر ایک فیصلہ کرتے ہیں تو کسی بھی معاملے کے بہت سے گوشے ابھر کر سامنے آتے ہیں جو عموماً ایک شخص کی نظر میں نہیں ہوتے، اور اس طرح زیادہ بہتر طور پر کام ہو سکتا ہے۔ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے، کسی بھی ادارے کی ترقی کے لیے، کسی بھی گھر کی خوشحالی کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ اس کے افراد باہم مشورے سے کام لیں۔ یہاں کامیابی کے لیے اہل ایمان کی جو صفات بتائی گئیں کہ آخرت کا گھر کن لوگوں کے لیے ہے، ان میں سے ایک اہم ترین صفت یہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ امرہم شورا بینہم، ان کے باہم معاملات مشورے سے طے پاتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہاں نماز کا بھی ذکر ہے، رزق خرچ کرنے کا بھی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہاں پر جتنی بھی صفات ہیں وہ انسان کی شخصیت کی تکمیل کرتی ہیں۔ نماز انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتی ہے، رزق کا خرچ کرنا انسان کے اندر خدمت خلق کا جذبہ پیدا کرتا ہے، اسی طرح دیگر عبادات بھی جن کا اور جگہوں پر ذکر ہوا، مثلاً روزہ یہ انسان کے اندر صبر پیدا کرتا ہے، حج امت میں اتحاد پیدا کرتا ہے کہ ہر رنگ، ہر نسل، ہر علاقے کے لوگ ایک جگہ پر اکٹھے ہوں۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان انسان کو سچائی کا گواہ بناتا ہے، سچائی کا اعتراف کرنے والا، کیونکہ اس کائنات میں سب سے بڑی سچائی اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور اس کو پہچاننا سب سے بڑے حق کا اعتراف کرنا ہے۔ والذین اذا اصابہم البغی، اور وہ لوگ کہ جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے، ہم ینتصرون، تو وہ اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ یہاں اہل ایمان کی ایک اور صفت ایسی بیان کی جا رہی ہے کہ وہ ظالموں اور جابروں کے لیے نرم چارہ نہیں ہوتے کہ جیسے جو چاہے ان کو دبا لے، اگرچہ ان کے اندر نرم خوئی اور عفو درگزر ہوتی ہے، لیکن جہاں ضرورت ہو بدلہ لینے کی اور بدلہ لینا زیادہ مفید ہو، وہاں بدلہ بھی لے لیتے ہیں اور ظلم کا مقابلہ بھی کرتے ہیں. بعض مذاہب میں یہ آتا ہے اگر کوئی تمہارے ایک گال پہ مارے تو تم دوسرا بھی پیش کر دو. اسلام یہ نہیں سکھاتا. اگر کوئی ایک مارے تو تم بھی جواب میں ایک مار سکتے ہو. ہاں اگر معاف کر دو تو زیادہ بہتر ہے, لیکن اگر کسی موقع پر معاف نہ کیا جائے اور معاف کرنا زیادہ فائدہ نہ دے تو بدلہ لینا یا سزا دینا اس کی اجازت دی گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مواقع پر قدرت کے باوجود معافی کو ترجیح دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ والے دن اپنے خون کے پیاسوں کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا. حدیبیہ میں آپ نے ان 80 آدمیوں کو معاف کر دیا جنہوں نے آپ کے خلاف سازش تیار کی تھی. لبید بن عاصم یہودی سے بدلہ نہیں لیا جس نے آپ کی ذات پر جادو کیا تھا. اس یہودی عورت کو آپ نے کچھ نہیں کہا جس نے آپ کے کھانے میں زہر ملایا تھا اور جس کی تکلیف آپ آخری وقت تک محسوس کرتے تھے. یعنی عموماً آپ کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ جو آپ کی ذات کو نقصان دیتا اسے عموماً معافی کر دیا کرتے تھے. بات یہ ہے کہ انسان پر جب بھی کبھی زیادتی ہوتی ہے تو لازمی طور پر انسان کو غصہ آتا ہے, اور اس غصے کا اظہار انسان غصے کی شکل میں کرتا ہے. بسا اوقات صرف بدلہ لیتا ہے, اور عموماً لوگوں کو صرف بدلہ لینے سے تسلی نہیں ہوتی جب تک وہ بڑھ کے زیادتی نہ کر دیں. مثلا بچوں میں ہی آپ دیکھیں کہ اگر کوئی ایک مارے تو دو جب تک نہ مارے تو سمجھتے کہ بدلہ نہیں ہوا. انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیتیں یا یہ احساسات جو دیے ہیں یہ مفید کاموں میں لگانے کے لیے ہیں. غصہ کرنے میں انسان کی انرجی استعمال ہوتی ہے. اگر انسان وہ انرجی صرف غصہ کرنے میں ہی استعمال کرتا رہے تو مفید کاموں کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا. لہذا غصے کو جب عقل سے دبا دیا جائے تو اسی کا نام برداشت ہوتا ہے. عام روزمرہ زندگی میں غصے اور تلخی پیدا ہونا ایک بالکل فطری امر ہے, اور اس سے کوئی بھی مبرہ نہیں, کوئی بچ نہیں سکتا. مگر اظہار دو طریقے سے ہو سکتا ہے. ایک یہ کہ غصے کا جواب غصے میں, اور دوسرا برداشت کی شکل میں. جواب یہ بھی ہے لیکن یہ شکل مختلف ہے, یعنی برداشت کرنا. جو شخص برداشت کی شکل میں غصے کا جواب دیتا ہے وہ عقل مند شخص ہوتا ہے, اور وہ وقتی طور پر اگر کچھ نقصان کرتا بھی ہے تو اسے آئندہ بے شمار فائدے حاصل ہوتے ہیں. اور خاص طور پر دین کے معاملے میں ایسی برداشت نہایت ضروری ہے. کسی نے کہا تھا کہ غصہ ان لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے جن کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہ ہو, کیونکہ ہمیشہ غصہ کر کے انسان کچھ نہ کچھ ضرور لوز کرتا ہے. اس کے برعکس برداشت کرنے سے, پی جانے سے, معاف کر دینے سے انسان کی عزت بھی بڑھتی ہے اور انسان کا جاتا بھی کچھ نہیں. ہاں صرف ایک چیز یہ ہے کہ وہ کڑوا گھونٹ پینا موقع پر بہت مشکل ہوتا ہے. برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے, تو جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے. اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا, اور جو لوگ ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیں ان کو ملامت نہیں کی جا سکتی. ملامت کے مستحق تو وہ ہیں جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. البتہ جو شخص صبر سے کام لے اور درگزر کرے تو یہ بڑی اول العزمی کے کاموں میں سے ہے. جس کو اللہ ہی گمراہی میں پھینک دے اس کا کوئی سنبھالنے والا اللہ کے بعد نہیں ہے. تم دیکھو گے کہ یہ ظالم جب عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے اب پلٹنے کی بھی کوئی سبیل ہے, اور تم دیکھو گے کہ یہ جہنم کے سامنے جب لائے جائیں گے تو ذلت کے مارے جھکے جا رہے ہوں گے, اور اس کو نظر بچا بچا کر کنکشوں سے دیکھیں گے. اس وقت وہ لوگ جو ایمان لائے تھے کہیں گے کہ واقعی اصل ریاکار وہی ہیں جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو خسارے میں ڈال دیا. خبردار رہو, ظالم لوگ مستقل عذاب میں ہوں گے, اور ان کے کوئی حامی اور سرپرست نہ ہوں گے جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کو آئیں. جسے اللہ گمراہی میں پھینک دے اس کے لیے بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں. مان لو اپنے رب کی بات اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس کے چلنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے. اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی اور نہ کوئی تمہارے حال کو بدلنے کی کوشش کرنے والا ہوگا. اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو ان پر نگہبان بنا کر تو نہیں بھیجا ہے, آپ پر صرف بات پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے. انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس پر بھول جاتا ہے, اور اگر اس کے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا کسی مصیبت کی شکل میں اس پر الٹ پڑتا ہے تو سخت ناشکرا بن جاتا ہے. للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، اللہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بانچ کر دیتا ہے، وہ سب کچھ جانتا اور ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی مختلف قسمیں بیان ہوئی ہیں، اور یہ بھی انسان کے بنیادی عقائد میں سے ہے کہ اولاد کی تقسیم اللہ کا فیصلہ ہے، اور اسے قبول کرنا ایمان کی علامت ہے، اور اس پر ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس مخلوق کے اندر ایک خاص قسم کی نسبت قائم کر رکھی ہے، اگر وہ لوگوں کی سننے لگ جائے اور لوگوں کی ماننے لگ جائے تو یہ تناسب ہی بگڑ جائے۔ کسی بشر کا یہ مقام نہیں کہ اللہ اس سے روبرو بات کرے، اس کی بات یا تو وہی اشارے کے طور پر ہوتی ہے یا پردے کے پیچھے سے۔ یہاں وہی سے مراد القاء یا الہام ہے، یعنی دل میں کوئی بات ڈال دینا یا خواب میں کچھ دکھانا، جیسے ابراہیم علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کو دکھایا گیا، یا پردے کے پیچھے سے بات کرے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معراج کے موقع پر، یا پھر وہ کوئی پیغام در فرشتہ بھیجتا ہے اور وہ اس کے حکم سے جو کچھ وہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے، وہ برتر اور حکیم ہے۔ اور اسی طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنے حکم سے ایک روح تمہاری طرف وحی کی ہے، تمہیں کچھ بتانا تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے، ایمان کیا ہوتا ہے، مگر اس روح کو ہم نے ایک روشنی بنا دیا جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں، یقیناً تم سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہو، اس خدا کے راستے کی طرف جو زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک ہے، خبردار رہو، سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ سورۃ الزخرف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، والکتاب المبین۔ حامیم قسم ہے اس واضح کتاب کی کہ ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا تاکہ تم لوگ اسے سمجھو، یعنی قرآن کیوں آیا؟ سمجھنے کے لیے، سمجھ بوجھ پیدا کرنے کے لیے، انسان کی عقل کو استعمال کرنے کے لیے۔ اور در حقیقت یہ ام الکتاب میں سخت ہے، یعنی اس کی اصل ام الکتاب میں ہے۔ یہاں قرآن پاک کی عظمت کا بیان ہو رہا ہے کہ اسے ملاء اعلیٰ میں بہت بلند مقام حاصل ہے، تاکہ اہل زمین بھی اس کی شرف اور عظمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کی قدر کریں، یعنی یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، ہمارے ہاں بڑی بلند مرتبہ اور حکمت سے لبریز کتاب۔ اب کیا ہم تم سے بیزار ہو کر یہ درس نصیحت تمہارے ہاں بھیجنا چھوڑ دیں صرف اس لیے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو؟ تم اس کو پسند نہیں کرتے، تم اسے سننا نہیں چاہتے، تو کیا ہم تمہاری مرضی کے مطابق تم کو سنائیں ہی نہ؟ پہلے گزری ہی قوموں میں بھی بارہا ہم نے نبی بھیجے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی نبی ان کے ہاں آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو۔ پھر جو لوگ ان سے بدر جہاں زیادہ طاقتور تھے انہیں ہم نے ہلاک کر دیا، پچھلی قوموں کی مثالیں گزر چکی ہیں۔ اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا، تو یہ خود کہیں گے کہ انہیں اسی زبردست علیم ہستی نے پیدا کیا، وہی نہ جس نے تمہارے لیے اس زمین کو گہوارہ بنایا اور اس میں تمہاری خاطر راستے بنا دیے تاکہ تم اپنی منزل مقصود کی راہ پا سکو، جس نے ایک خاص مقدار میں آسمان سے پانی اتارا اور اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھایا، اسی طرح ایک روز تم زمین سے برآمد کیے جاؤ گے، وہی جس نے یہ تمام جوڑوں پیدا کیے اور جس نے تمہارے لیے کشتیوں اور جانوروں کو سواری بنایا تاکہ تم ان کی پشت پر چڑھو، اور جب ان پر بیٹھو تو اپنے رب کا احسان یاد کرو اور کہو سبحان الذی سخر لنا هذا وما کنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ پاک ہے وہ جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا، ورنہ ہم انہیں قابو میں لانے کی طاقت نہ رکھتے تھے، اور ایک روز ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ یعنی سفر پہ جاتے ہوئے آخرت کے سفر کو بھی یاد دلا دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر رکاب میں پاؤں رکھا، پھر سوار ہونے کے بعد فرمایا الحمدللہ، اور پھر سبحان الذی سخر لنا ھذا پڑا، اور پھر تین مرتبہ الحمدللہ، اور تین مرتبہ اللہ اکبر، اور پھر فرمایا سبحانک لا الہ الا انت قد ظلمت نفسی فاغفر لی۔ اس کے بعد آپ ہنس دیے، میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس بات پہ ہنسے؟ فرمایا بندہ جب رب اغفر لی کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ بات بہت پسند آتی ہے. وہ فرماتا ہے کہ میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ میرے سوا گناہوں کو بخشنے والا اور کوئی نہیں. یہ سب کچھ جانتے اور مانتے ہوئے بھی ان لوگوں نے اس کے بندوں میں سے بعض کو اس کا جز بنا ڈالا، یعنی اللہ کے کسی بندے کو اس کی اولاد قرار دے دیا. حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلا احسان فراموش ہے. کیا اللہ نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں انتخاب کی اور تمہیں بیٹوں سے نوازا؟ اور حال یہ ہے کہ جس اولاد کو یہ لوگ خدا رحمان کی طرف منسوخ کرتے ہیں اس کی ولادت کا مجدہ جب خود ان میں سے کسی کو دیا جاتا ہے، یعنی بیٹی پیدا ہونے کی خوشخبری جب ان میں سے کسی کو ملتی ہے تو اس کے منہ پر سیاہی چھا جاتی ہے اور وہ غم سے بھر جاتا ہے. کیا اللہ کے حصے میں وہ اولاد آئی جو زیوروں میں پالی جاتی ہے اور بحث اور حجت میں اپنا مدعا پوری طرح واضح بھی نہیں کر سکتی؟ یہاں مشرکین مکہ کی اس ذہنیت کی عکاسی کی جا رہی ہے جو وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں رکھتے تھے. یہاں پر مرد اور عورت کا کمپیریزن نہیں کیا جا رہا، خالق اور مخلوق کا کیا جا رہا ہے. اور مخلوق میں عورت ہی کو کیوں بیان کیا گیا؟ اس لیے کہ انہوں نے ملائکہ کو خدا کی بیٹیاں کہا تھا. تو مشرکین مکہ کے اس عقیدے کا توڑ دراصل بیان کیا جا رہا ہے. ان کا خیال تھا کہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور وہ خود ہی یہ کہتے تھے کہ عورت ایک کمزور چیز ہے، زیور پہنتی ہے، بات نہیں کر سکتی، بحث میں قائم نہیں رہ سکتی، اس کو ہم وراثت میں حصہ کیوں دیں کیونکہ یہ جنگ میں حصہ نہیں لے سکتی، اور اس قسم کی بہت سی باتیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جو عقائد یا خیالات تھے انہی کو یہاں ذکر کر دیا. اور جو تمہارا خیال ہے کہ لڑکیاں اس طرح ہوتی ہیں تو اس کے باوجود پھر تم لڑکیوں ہی کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے ہو؟ یہاں نعوذ باللہ عورت کی توہین کرنا مقصود نہیں، اور نہ ہی یہ بتانا مقصود ہے کہ زیور پہننا کوئی بری بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں عورتوں کے لیے زیور پہننے کی اجازت دی ہے. امام احمد نے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ میں ریشم اور دوسرے ہاتھ میں سونا لے کر فرمایا، یہ دونوں چیزیں لباس میں استعمال کرنا میری امت کے مردوں پہ حرام ہے. ایک اور روایت میں فرمایا، ریشم اور سونا میری امت کی عورتوں کے لیے حلال اور مردوں پر حرام کیا گیا. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ زادے اسامہ کو چوٹ لگ گئی، خون بہنے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے اپنی اولاد کی طرح محبت تھی، آپ ان کا خون صاف کر رہے تھے اور یہ کہہ کے بہلا رہے تھے، اسامہ اگر بیٹی ہوتا تو ہم اسے زیور پہناتے، اسامہ اگر بیٹی ہوتا تو ہم اس کو اچھے اچھے کپڑے پہناتے. یہاں جس طرح بیان کیا گیا تو اس سے کچھ ایسا تاثر آتا ہے کہ گویا زیورات یا کپڑا پہننا جو ہے اس کے لیے ایک عیب ہے. تو بطور عیب نہیں ہے، یہ اس کی فطرت کے ہم آہنگ ہے. اس کو عیب شمار کرنا تو اہل مکہ کا خیال تھا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ دو عورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، وہ سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھی. آپ نے فرمایا، کیا تم پسند کرتی ہو کہ اللہ ان کے بدلے آگ کے کنگن پہنائے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں. آپ نے فرمایا، تو ان کا حق ادا کرو، ان کی زکات نکالو. زکات کے لیے روپیہ پیسہ نہ ہو تو اسی زیور کا کچھ حصہ، یعنی 40واں حصہ جس سے زکات عائد ہوتی ہے، وہ نکالا جا سکتا ہے. مثلا حضرت عائشہ کا قول ہے کہ زیور پہننے میں مذائقہ نہیں بشرطے کہ اس کی زکات ادا کی جائے. امام ابو حنیفہ نے عمر بن دینار کے حوالے سے روایات نقل کی ہیں کہ حضرت عائشہ نے اپنی بہنوں کو اور حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنی بیٹیوں کو سونے کے زیور پہنائے. انہوں نے فرشتوں کو جو خدا رحمان کے خاص بندے ہیں عورتیں قرار دے دیا، کیا ان کے جسم کی ساخت انہوں نے دیکھی ہے؟ ان کی گواہی لکھ لی جائے گی اور انہیں اس کی جواب دہی کرنی ہوگی. یہ کہتے ہیں اگر خدا رحمان چاہتا کہ ہم ان کی عبادت نہ کریں تو ہم کبھی ان کا نہ پوچھتے. یہ اس معاملے کی حقیقت تو قطعی نہیں جانتے، محض تیر تکے لڑاتے ہیں. کیا ہم نے اس سے پہلے کوئی کتاب ان کو دی تھی جس کی سند اپنی اس ملائکہ پرستی کے لیے اپنے پاس رکھتے ہوں؟ نہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. اسی طرح تم سے پہلے جس بستی میں بھی ہم نے کوئی نذیر بھیجا، اس کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہیں. ہر نبی نے ان سے پوچھا، تم اسی ڈگر پر چلے جاؤ گے؟ ہاں، میں اس راستے سے زیادہ صحیح راستہ تمہیں بتاؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا؟ انہوں نے سارے رسولوں کو یہی جواب دیا کہ جس دین کی طرف بلانے کے لیے تم بھیجے گئے ہو، ہم اس کے کافر ہیں. آخر کار ہم نے ان کی خبر لے ڈالی. فانتقمنا منہم فانظر کیف کان عاقبت المکذبین، اور دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔